بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 فروری 2010 مسجد دارالسلام باغ جینہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حدید کی آیات کی روشنی میں کیا مسلمانان پاکستان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے سورہ حدید کی کچھ آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں. آیت نمبر 16 سے آغاز کیا تھا میں نے اور آیت نمبر 21 تک ہمارا یہ سبق جو ہے ابھی تک پہنچا ہے. جبکہ اس کا جو کلائمیکس ہے وہ ہے آیت نمبر 25. جو مضمون شروع ہوا آیت نمبر 16 سے اس کا جو منطقی انجام ہے کلائمیکس ہے وہ آیت نمبر 25. تو یہ تین آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں بلکہ 4, 22, 23, 24 اور 25. جو حضرات نئے ہیں ان کے لیے عرض کر دوں کہ جو مضمون اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آغاز ہوا تھا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں نرم پڑ جائیں اللہ کی یاد کے سامنے. وما نزل من الحق اور جو کچھ نازل ہوا ہے حق میں سے یعنی اس قرآن کی عظمت کے ساتھ جھنجھوڑنے کا انداز ہے. میں نے عرض کیا تھا اس وقت چونکہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورت میں مدنی دور میں کہنا چاہیے کہ کچھ کچے پکے لوگ بھی شامل ہوئے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ رائی تنا سے یدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ جوک در جوک ایمان لا رہے ہیں. دیکھ لیا کہ مکہ فتح ہو گیا اب اسلام جزیرہ نما عرب کی غالب قوت ہے. تو غالب قوت کے آگے سر تسلیم خم کر دینا سرنڈر کر دینا. قبائل ہیں ان کے سردار آ رہے ہیں کہ کر کے ایمان قبول کرتے ہیں. پورا پورا قبیلہ ایمان لے آتا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہیے کہ لم تؤمنوا ابھی ایمان نہیں لائے ہو تم ولیکن قولوا اسلمنا یوں کہو ہم اسلام لے آئے مسلمان ہو گئے. اللہ کے دین کی برتری کو تسلیم کر لیا، اسلامی حکومت کے آگے سرنڈر کر دیا ہے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، وہ ایمان، وہ دلی یقین، وہ اللہ پر توکل، بھروسہ، وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہے. تو اس کے حوالے سے ایک موقع پر جھنجھوڑا گیا کہ کیا آپ بھی آنکھیں نہیں کھلی، یہ اسلام ہی دین حق ہے. جن لوگوں کو انتظار تھا کہ معلوم نہیں کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ، حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش مکہ بھی سازشیں کر رہے ہیں، یہود بھی مصروف عمل ہیں، آخری کامیابی کس کو ہوتی ہے، کچھ انتظار میں تھے. تو جب فتح مکہ ہو گیا تو کیا اب بھی آنکھیں نہیں کھلی، اب بھی حق واضح نہیں ہوا، اب لوگوں کے دل اللہ کی اس عظمت کے آگے، اللہ کے کلام کے سامنے جھک جانے چاہیے، نرم پڑ جائے. ایمان، یقین، توکل جو اصل حاصل ہے ایمان کا، اب وہ کیفیات ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں آنی چاہیے. اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کئی مرتبہ یادہ کر چکا ہوں، اشارتاً کہوں گا کہ امریکہ جس طریقے سے بالکل اوریاں ہو کر سامنے آ چکا ہے کہ سب سے بڑا دشمن وہی ہے، اب کوئی شک نہیں رہا. کون ہے جو نہیں جانتا؟ سب کو معلوم. ایک حقیقت، پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا دیر میں جو ایک خودکش حملہ ہوا اور وہاں پر جو افراد مارے گئے ان میں تین امریکی تھے. وہ تین امریکی وہاں دیر میں کیا کر رہے تھے؟ میدان کا علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر، جہاں سے مولوی وہ صوفی محمد صاحب کا تعلق ہے، جنہوں نے ہمیشہ پرامن تحریک اٹھائی ہے دفاع شریعت کے لیے. وہاں پر یہ حضرات کیا کر رہے تھے؟ تھری امریکنز. اور وہ ڈٹائی اور جھوٹ کی تو خیر ہمارے یہاں انتہائی ہو چکی ہیں کہ کوئی نہیں ہے بلیک واٹر یہاں پر. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہے، اور رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. جگہ جگہ اس کے شواہد نظر آ رہے ہیں، پورے پاکستان میں وہ گھس چکے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں. پشاور والوں سے پوچھئے، اسلام آباد والوں سے پوچھئے، کتنا علاقے جو ہیں ان لوگوں نے خرید لیے ہیں یا کرائے پر لے لیے ہیں، بڑی بڑی اہم مقامات، منی پینٹاگون بن رہا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے، اور امریکہ ہی ہے کہ جو ہماری پیٹھ میں خنجر بھونپنے پر تلا ہوا ہے. وہ جو پچھلی مرتبہ بیان آیا تھا ہال بروک کا، انڈیا میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا کہ اگر ممبئی کی طرز کا کوئی اور واقعہ ہو گیا تو پھر انڈیا برداشت نہیں کرے گا. سبحان اللہ، انڈیا کے اسپوکس مین بن کے بات کر رہے ہو، فرنٹ لائن الائی ہم بنے ہوئے غلام تمہارے، تمہارے وفادار، اور تم وفاداری کا دم بھر رہے ہو انڈیا کے ساتھ. تو بات کھل گئی ہے کہ اصل دشمن ہے ہی امریکہ. امریکہ کے کچھ پر یہود ہیں، یہ سب کب سے ہم یہ بات جو ہے اس ممبر سے کہی جا رہی ہے. یہود اور نصارہ اور ہنود اس وقت ایک گٹھ جوڑ ہے، امریکہ، بھارت، اسرائیل، اور ان کا ہدف پاکستان کو انتہائی کمزور کر دینا. ڈو مور، ڈو مور، یہ کرو، وہ کرو، سوات پہ کرو آپریشن، بانا پہ کرو، جنوبی وزیرستان پہ کرو، اب شمالی وزیرستان پہ بھی کرو. ایک حوصلہ افزا بیان آیا تھا حکومت کا کہ نہیں، شمالی وزیرستان پہ ہم نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی ایک اور ترجمان نے کہا کہ ہاں اس کی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں. اس لیے کہ محکوم ہیں، غلام ہیں، بزدلی ہے جو اس قوم کے اندر آ چکی ہے، بے حمیتی ہے، بے غیرتی ہے جو آ چکی ہے، اسٹینڈ لینے کی طاقت نہیں ہے. اور اب بھی آنکھیں نہیں کھلی کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا برابر کے سرزمین میں، وہاں سے امریکہ نے اپنی شکست تسلیم کر دی. کیا تھا ان کے پاس؟ یہ دوسرا اسپیکٹ ہے کہ کیا اب بھی ہماری آنکھ نہیں کھلے گی؟ اتنا عظیم واقعہ ہماری سرزمین، برابر کی سرزمین میں ہوا ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں. امریکہ صرف اکیلا نہیں آیا، تمام عالم کفر کو اکٹھا کر کے لایا، تمام عالمی قوتیں، وہ جو اس وقت دنیا میں عالمی طاقتیں کہلاتی ہیں، پورا عالم کفر، اور پورا عالم کفر ہی نہیں تھا، پورے عالم اسلام کی تمام حکومتیں بھی امریکہ کے ساتھ تھیں، جن میں سب سے بڑھ کر ہم نے سپورٹ کیا امریکہ کو، اور علی الانان کا قیام اس کے فرنٹ لائن الائن ڈوب بھرنے کا مقام، ایک اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں، مسلمانوں کو جو ہے خاک و خون میں نہلانے میں ہم امریکہ کے ساتھی ہیں، لیکن وہ ہو گیا جو ہونا تھا، شرف صاحب کر گئے جو کر گئے، تو کیا اب بھی ہماری آنکھ نہیں کھلے گی؟ وہ کس بنیاد پر انہوں نے سٹینڈ لیا؟ مجھے بتائیے، آج کل کچھ کالم نگار لکھ رہے ہیں، ٹھیک لکھ رہے ہیں، کچھ تو ہیں جو ادھر توجہ دلا رہے ہیں، کہ جب رشیا آیا تھا افغانستان میں اور پھر افغانوں نے وہ جرت کا مظاہرہ کیا کہ بالآخر رشیا کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور سپر پاور کو شکست دی ہے افغانوں نے، لیکن اس کا سب کو معلوم ہے کہ افغان تو فور فرنٹ پہ تھے، اس پر امریکہ بھی آ گیا تھا جب اس نے دیکھا کہ رشیا کے خلاف غیور عوام جو ہیں افغانستان کے اٹھ کھڑے ہوئے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو سب کو معلوم ہے اس نے اپنی ویتنام کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے پھر وہ سپورٹ کیا ہے، اسلحہ آیا، دولت آئی، سب کچھ آئی پاکستان کے ذریعے، آئی ایس آئی اس میں، اس بہتی گنگا میں ہم نے بھی خوب ہاتھ دھوئے پاکستان نے اس وقت، یہاں کی فوج نے، ذمہ داروں نے، پھر وہ واقعہ بھی ہوا جو کون سا وہ کیمپ تھا جو جہاں پر اسلحہ جمع تھا، اوجڑی کیمپ کا، یہ سارے قصے جو ہیں یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، سپورٹ ہم نے کیا، امریکہ پشت پر تھا اور بالآخر افغانوں نے شکست دی پاکستان اور امریکہ کے تعاون سے رشیا کی، اس مرتبہ ان افغانوں کے ساتھ، بلکہ افغان بھی پورے نہیں تھے، طالبان، صرف طالبان جو افغانستان کی کل آبادی کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، باقی سب نے تو امریکی برتری کو تسلیم کر لیا اور وہ بھی طالبان کے خلاف برسر پیکار تھے اور پوری دنیا ان کے خلاف، بتائیے پھر کیوں کامیابی نہیں ملی امریکہ کو؟ کون سی قوت ہے؟ کوئی امریکہ سے برتر قوت ہے نا اس کائنات؟ ماننا پڑے گا، جس کو ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنا تقابل کرتے ہیں امریکہ سے، امریکہ کی قوت بہت زیادہ ہے، ہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی ایٹمی صلاحیت ہے، لیکن امریکہ کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، اس کے پاس ویپنز بھی بہت زیادہ ہیں، ایٹم اور ہائیڈروجن بم بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، سر جھکانا پڑے گا۔ ابھی بھی جو بار بار بات آتی ہے کہ ڈرونز کو ہم گرا سکتے ہیں لیکن ہم الجھنا نہیں چاہتے امریکہ سے، کیوں نہیں الجھنا چاہتے؟ کہ ہمارے نزدیک کائنات کی سب سے بڑی قوت امریکہ ہے، اللہ اکبر نہیں، امریکہ اکبر، یہی ہے نا، یہی تو ایمان کی ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور اب بھی آنکھ نہیں کھل رہی کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی دنیاوی سہارا نہیں تھا، تاریخ انسانی میں اتنا بڑا واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں، حق و باطل کا مارکا جو یہاں پر لڑا گیا اور اس میں جو فرق و تفاوت ہے، ایک طرف پوری دنیا ہے عالم کفر بھی اور عالم اسلام بھی اکٹھے ہو کر، اور ان کے پاس اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیار اور ویپنز اور کیا کچھ نہیں، دوسری طرف ایک مٹھی بھر کا تعداد بالکل نہتے، ہر طرف سے پابندی ہیں، بندشیں ہیں، کوئی چیز نہ پہنچے ان کے پاس، جیسے شیب بنی ہاشم کا معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال وہاں رہے اور قریش نے پابندی لگا دی، کوئی شے وہاں پر نہ پہنچے کھانے پینے کے لیے، قریب اسی قسم کا معاملہ یہاں ہو رہا، اور اس کے باوجود آج ساری دنیا کہہ رہی ہے امریکہ کو شکست ہو رہی ہے، وہ نکلنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ریسپیکٹیبل طریقہ، کچھ باعزت نکل جاؤں. اب آخری حربہ اختیار کیا جا رہا ہے. لندن کانفرنس ہوئی بہت بڑی، حاصل کیا ہے؟ $50 کروڑ مختص کر دیے گئے کہ کچھ اچھے طالبان بھی ہیں ان کو خریدا جائے. اب لالچ، قوت سے تو دیکھ لیا کر کے سب کچھ، ساری قوت آزما لی، اب لالچ. لیکن یہ بات ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اس امتحان میں بھی کامیاب کرے گا، امتحان سخت ہے. لیکن یہ امتحان تو پہلے دن سے بھی ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا. امریکہ نے اور نیٹو نے پوری کوشش کی کہ طالبان کو توڑے. اس کے لیے بڑی سے بڑی ٹیمپٹیشن، بڑی سے بڑی پرکشش جو ہے ان کو مراعات. پھر ابھی جو واقعہ ہوا کہ کچھ افراد کو دہشت گردی کی لسٹ سے نکال دیا گیا، یو ایم نو لکھ دیا امریکہ کے کہنے پر. وہ چند افراد جو طالبان دور کی حکومت میں نمایاں افراد میں سے چند ایک تھے، اور وہ جب امریکہ آ گیا تھا اسی وقت انہوں نے ایک معنی میں سرنڈر کر دیا تھا کہ ہم امریکہ کے خلاف مدافعت نہیں کریں گے، اگرچہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعاون بھی کوئی نہیں کیا. وہ متوکل ہیں، وہ عبدالحکیم مجاہد ہیں، وہ چار پانچ افراد کے نام تھے. آج بھی وہی چار پانچ افراد کے نام لائے ہیں، ان کا نام نکال دیا گیا ہے دہشت گردوں کی لسٹ سے. اس کا مطلب یہ ہوا الحمدللہ کہ مزید کسی کو توڑنے میں ان کو کامیابی نہیں ہے، نمبر ایک. اور دوسری بات کہ یو این او کی حیثیت بھی معلوم ہو گئی. امریکہ کے کہنے پر ہی دہشت گرد قرار دیتی ہے، امریکہ کے کہنے پر ہی لسٹ سے نکال دیتی ہے. ڈونڈی ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ محکوم. ان باتوں سے ثابت ہو رہا یہ ہے اصل میں وہ ڈیٹائٹ، یہ وہ حقائق ہیں. کہنے کو یو این او ایک آزاد ادارہ اور پوری دنیا میں امن کا ضامن ہے، اور عدل و انصاف کے لیے جو ہے وہ ایک ادارہ بنایا گیا تاکہ مظلوم قوموں کے ساتھ معاملہ کیا جائے، ان کو ظلم کا مداوع کیا جائے. حقیقت اس کی ہے، بے دام غلام امریکہ. باقیت یہ ہے وہ پس منظر جس میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیات الم یعنی للذین آمنوا، کہ اب بھی اہل ایمان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائیں، وہ اپنا قبلہ سیدھا کریں، وہ سچے مسلمان بنے، اللہ پر توکل کریں؟ کیوں نہیں جواب دیتے ڈرون حملوں کا؟ آج بھی اخبار میں آ رہا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہو رہا ہے حکومت کی مرضی سے ہی. جب حکومت کی مرضی سے ہو رہے ہیں یہ حملے، اور صاف ظاہر ہے جو ساری فکر آئی ہے کہ گنتی کے چند ہیں جو عرب یا غیر ملکی مارے گئے ہیں، باقی تو سارے وہیں کے مقامی لوگ ہیں، بے گناہ شہری ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، سینکڑوں مارے جا رہے ہیں ہر مہینے. مارنے والا امریکہ، بھائی ان کا قصور کیا ہے؟ کس بنیاد پر مار رہے ہیں تمہیں؟ کس نے اتھارٹی دے دی ہے، لائسنس دے دیا انسانیت کے قتل عام کا؟ اور اس سے بڑھ کر بزدل اور بے غیرت ہماری حکومت، جس کی مرضی سے، جس کی کنسنٹ سے، جس کے تعاون سے یہ سارا ہو رہا ہے، وہ اپنے ہی شہریوں کو ہم نے مارنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ ہم ان کی خاطر یہ سب کچھ کریں، اور وہ ایک قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کتنے سالوں سے وہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، کوئی انتہا ہوتی، کوئی انتہا ہوتی، تو اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور جو فیصلہ وہاں پر عدلیہ نے دیا ہے اس سے بھی صاف نظر آ گیا، نہ وہاں عدل و انصاف ہے، نہ وہاں کوئی اصول پسندی ہے، نہ وہاں مظلوم کی حمایت ہے، صرف درندگی ہے، صفاقی ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریخ تک، یہ وہ اندرون جو ہے اب باہر آ رہا ہے. اور یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے، ہماری غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے وفادار بن جاؤ اور ہم تمہارے کارٹون بنائیں، پالتو کتے کی شکل میں تمہیں دکھائیں، لیکن ہمیں تمہاری اتنی سی ہے تمہاری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ پوری قوم کی آواز پر ایک خاتون کو ہم چھوڑ دیں. ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جاؤ جہنم میں. ان کی طرف سے یہ پیغام ہے. اور ہم پھر ان کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں. کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ کھڑے ہوں؟ نو مور. اللہ کی مدد کو آواز دی. جو اللہ طالبان کی مدد کر سکتا ہے ہماری مدد نہیں کر سکتا. ہمیں تو اس نے ایٹمی قوت دی ہوئی، اتنی بڑی فوج ہے، اس کو صحیح طور پر استعمال کریں تو بہت بڑا اثاثہ ہے. لیکن امریکہ نے کس دلدل میں ڈالا ہوا ہے اسے، جس کے نتیجے میں پاکستان روزانہ کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے. تو کب آئے گا وقت؟ کب کھلیں گی آنکھیں؟ تو الم یأذن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اب اسی پہ ایڈ کر لیجیے، اب بھارت جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، آج یوم یکجہتی کشمیر بنایا جا رہا ہے، بالکل صحیح ہے. قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دیا تھا. شاید اس کو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو کہ آخر شہرت کس معنی میں ہوگا، اب سمجھ میں آ گیا ہے لوگوں. جب دریائے چناب خشک ہو گیا ہے، صحرا بن چکا ہے، دریائے جہلم کے پانی کو بیسیوں ڈیم بنا کر انہوں نے روک لیا، راوی اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا، دریائے سندھ کے پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بن رہے ہیں، یہ سارے دریا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کشمیر سے ہو کر آ رہے ہیں. اور وہ ان کے پاس یہ ہے شہرنگ، اور ہم حاصل نہیں کر سکتے، کبھی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو. اس کو پاکستان کو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنایا ہوتا تو انڈیا تھر تھر کانپ رہا ہوتا. اور آج ہم دنیا کے بزدل ترین قوم بنے ہوئے، بہترین آرمی ہمارے پاس، ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس، ایک ہی دھمکی پر ایسے سجدہ ریز ہوئے ہیں. آٹھ سال اس میں جو گزارے ہم نے غلامی میں، عوامی حکومت آ گئی ہے، ہر تیسرے دن تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا سیلاب ہے جو پہلے سے دس گنا زیادہ تیز آگے جا رہا ہے. اب آپ اس کے بعد کیا توقع رکھیں گے؟ کون سی حکومت آگے کرے گی؟ بد امنی، خوف، دہشت، اس جہنم، تو جہنم زار جو ہے اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. حل ایک ہی ہے، ایک عرصے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان، اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس لوگ انہیں تو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت کچھ دیا تھا اور ہے، اور ایٹمی قوت عطا کر دی، لیکن ہم کمزور کیوں ہیں؟ محکوم کیوں ہیں؟ ڈرون ہم لوگ کا جواب نہیں دے سکتے. عافیہ صدیقی کو امریکہ سے اب تک حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. ہم نے سینکڑوں اپنے فوجی جو ہیں ان کی خاطر، اتنے قیمتی فوجی ہمارے جس جہنم دار میں ختم ہوئے، آپس میں لڑایا گیا، دباؤ ڈال کے کیا گیا، سب کچھ کیا گیا دباؤ ڈال کے. یہ سب کچھ ہم نے ان کے لیے کیا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. کمزور، بے بس، لاچار، لیکن ایک ہی فیصلہ کرے تو یہ دنیا کی مضبوط ترین قوت بن سکتی ہے. مسلمان ہیں واقعی سچے دل سے مسلمان بنے، اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے وفادار بن جائیں، پھر کوئی ٹیڑی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یعنی مسلمان بھی ہیں، رونا اس بات کا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ منزل سر کرنی ہے کہ ابھی اس وقت غیر مسلم ہے پہلے مسلمان بناؤ. دائرہ اسلام میں آ گئے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کا ایک، ہر شے کو دیکھنے کا ایک اینگل ہوتا ہے. شریعت یہاں پر نہیں آئی، آئی نہیں آئی، 65 سالوں میں نہیں آ سکی، اللہ کا دین ابھی تک غالب نہیں ہے، عدالتوں میں فیصلے وہ ابھی تک 1935 ایکٹ جو ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. برٹش ایکٹ 1935، 1947 میں پاکستان بنتے ہی وہ نافذ کر دیا گیا تھا، وہ کوڈیفائڈ فارم میں موجود تھا، وہ نافذ کر دیا، آج تک وہی چلا آ رہا ہے. 65 سالوں میں ہم نے اگر یہاں پر دین کو قائم نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں اس ملک کے اندر، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کے قانون کو ہم نہیں مانتے، ہم یہاں نافذ نہیں ہونے دیں گے. یہ سیدھا سا مطلب ہے، اور کیا مطلب ہے؟ ہمیں 1935 کا برٹش ایکٹ منظور ہے، شریعت منظور نہیں. تو پھر یہی جو ہو رہا یہی ہونا تھا اس کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، بلکہ یہ سے بدتر کی مستحق ہو چکی ہے. قبلہ سیدھا کرنا پڑے گا قوم کو، قوم کی قیادت کو. ایک مرتبہ قبلہ سیدھا کر لیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں، جس اللہ نے نہتے طالبان کی اب تک مدد کی ہے اور بالآخر امریکہ جو ہے وہ شکست کے زخم چاٹتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ رہا ہے، وہ پاکستان کی مدد نہیں کرے گا؟ اس نے تو وعدہ کیا اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ فلا غالب لکم. دیکھیں قرآن مجید پڑھیں، اس میں ذرا غور کریں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی، یہ اللہ کا فرمان ہے نا. تو اس وقت ہم محکوم ہیں، امریکہ غالب ہے، ہم بالکل سجدہ ریز ہیں اس کے سامنے. اس کا سیدھا سا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد آج ہمارے ساتھ نہیں، اگر ہوتی تو کیا یہ حالت ہوتی ہماری؟ اسی کو آپ سمجھ لیجئے. ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے، آج بھی اخبار میں آیا، ناروے کے ایک اور اخبار نے خاکے چھاپ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 50 اور اخبار بھی چھاپیں گے، پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن ثابت ہو گیا کہ یہ قوم اس وقت، پوری امت مسلمہ بھی بے بس اور لاچار. 1.5 ارب کی تعداد تقریباً بتائی جاتی ہے اس امت کی، اور وہ بار بار چھاپے خاکے چھاپ کر کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہارے دل زخمی ہوتے ہیں تو ہوں، تمہارے احساسات جو ہیں وہ کچلے جاتے ہیں تو کچلے جائیں، تم جاؤ بھاڑ میں، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اور ہم ہیں کہ اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کچھ مظاہرے کر لیے، کسی قابل نہیں ہے، اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے او آئی سی جو ایک ادارہ ہے وہی بیٹھ کر اس سر جوڑ کر کوئی ایسی پالیسی مرتب کرے. اگر یہ دو کام بھی کر لیں تو ان کے ٹھیک ٹھاک گدان شکن جواب ان کو مل سکتا ہے. سفارتی تعلقات توڑے اور تجارتی تعلقات منقطع کر لیں، ہر اس روپ سے پورا عالم اسلام کرے تو انہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے، لیکن اس کی بھی توفیق نہیں ہو رہی. انہوں نے ہمیں اتنا لڑایا ہوا ہے آپس میں، اتنا کمزور کیا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ نہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، نہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. آج فکر تو اس پہ ہونی چاہیے کہ کیسے مدد حاصل کی جائے، کیسے نصرت حاصل کی جائے، کیسے اللہ کی رحمت کو دوبارہ آواز دی جائے. یا ہمارے جو بھی دینی رہنما ہیں، جو علماء کرام ہیں، انہیں اس پر بیٹھ کر غور کرنا چاہیے اور پھر قوم کی رہنمائی کریں. یہ راستہ ہے جس سے اللہ کی مدد اور رحمت آئے گی. اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آ سکتی. یہ تو اللہ نے فرمایا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، 1450 سال سے چلا آ رہا ہے، اور اب برابر کی سرزمین میں اللہ نے یہ ثابت کر کے بھی دکھا دیا کہ مٹھی بھر طالبان نہتے اور ساری دنیا ان کے خلاف، وہ ان کو زیر نہیں کر سکتی. تو کیا آپ بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں؟ الم یعنی للذین آمنوا، یہ قرآن پکار رہا. وہی دنیا داری، وہی دنیا پرستی. اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. آج ہمارے ہاں شادی بیاہ جس طریقے سے ہوتے ہیں، یہود اور نصارہ بھی پیچھے رہ گئے، ہنود بھی. کیا کچھ نہیں ہوتا، کدھر جا رہے ہیں؟ تمدن ہمارا ہندوانہ ہے، چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک اٹل ایسی شے ہے کہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. یہ ساری رسومات ہوتی ہیں شادیوں کے موقع پر، تیل بھی اور مہندی بھی اور دعوت کیا کچھ، تب ہندوانہ. سود اتنی بڑی شے کہ صاف کہہ دیا اللہ نے کہ اگر اس کو نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تمام عالم اسلام کے تمام ملک جو ہیں ان کی معیشت سودی معیشت. تو قبلہ درست کرنا پڑے گا. رحمت کیوں نہیں آ رہی، نصرت کیوں نہیں آ رہی، اس پر بیٹھ کر غور کریں اور اس کے لیے تدارک کا سامان کریں. ورنہ یہ کہ آج انہوں نے وہ خاکی اڑا دی، شائع کر دیے، کچھ دن پہلے قرآن مجید کی توہین کر دی، اب یہ کام فلاں کر دیا، میناروں پر پابندی لگا دی، آج اس پر احتجاج کر لیں، اس پر احتجاج کر لیں، اس پر احتجاج کر لیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن صرف احتجاج نہیں، سے آگے بڑھ کر غور کیا جائے کہ کیسے اللہ کی مدد آئے گی. جب اللہ کی مدد ہمیں حاصل تھی تو اسی قوم کی ایک بیٹی تھی نا، مسلمان تاجر، دیبل کی بندرگاہ، یہ پاکستان اچھٹا کے قریب، کراچی کے قریب دیبل کی بندرگاہ، وہاں مسلمانوں کا ایک جہاز، تجارتی جہاز، اسے لوٹا گیا. اس خواتین تھی، ان کی حرمت پامال کی گئی. اس وقت ایک خاتون نے دہائی دی تھی کہ خلیفہ کہاں ہے؟ کہ کیا ہوا تھا؟ دارالخلافت سے پھر فوج کشی ہوئی، محمد بن قاسم آئے تھے، اور اس خاتون کی پھر فریاد سنی گئی کہ نہیں سنی گئی؟ پوری قوم کو بتا دیا، پوری دنیا کو بتا دیا گیا کہ کوئی مسلمان کو میری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا آئندہ، اس لیے کہ اس وقت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، ہم نے دین کو قائم کیا ہوا تھا، دین ایک غالب قوت تھا. اب ہم مطمئن ہیں، اوپر کچھ بھی ہو، ہماری دال روٹی چلنی چاہیے، ہماری تفریح، ہمارے عیش، اس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. باقی اوپر شریعت ہے نہیں ہے، نہ ہوا کرے، اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے، ہوتا رہے. غیر اللہ کی حاکمیت ہے، غیر اللہ کے اصولوں پر عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، ہوتے رہے، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جب یہ طرز عمل ہے، اور بدقسمتی سے دینی طبقات میں سے بھی اکثر کا یہ طرز عمل ہے، الا ماشاء اللہ، ہم اپنے فرقے کو جو ہے مضبوط رکھیں فرقے واریت کے اندر، انہی بحثوں میں الجھے رہے، آمین بالجہر کی اور تراوی کی تعداد، رکعتوں کی تعداد اور نور و بشر کے مسئلے میں الجھے ہیں، یہ بڑے اہم مسئلے ہیں. پھر یہی ہوگا. تو بہرحال اب اتنا کچھ ہو گیا ہے، اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اب آنکھ کھل جانی چاہیے، ہوش آ جانی چاہیے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. آگے تو ہم بڑھ نہ سکے، پچھلے ہی بات کی تکرار ہوئی ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ جب چھڑ جائے تو پھر اہم ترین موضوع ہے اس وقت کا. اس وقت کہہ دیا گیا تھا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، یہود. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان پر ایک طویل جب مدت گزر گئی. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی مدت گزر گئی، انہوں نے بھی اللہ کے دین، اللہ کی شریعت جو ہے اس سے وفاداری ان کی کمزور پڑتی چلی گئی. جب دین سے وفاداری کمزور پڑی، اللہ سے اور رسولوں سے وفاداری کمزور پڑی، تو دل سخت ہوتے چلے. وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو فاسق ہیں، سرکش. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہود کے بارے میں اس وقت کی آیات نازل ہوئی تھی، ان میں سے اکثر سرکش. اور ساتھ کہہ دیا گیا تھا یا مسلمانوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ تم اب تم پر ایمان لے آئیں گے، قرآن کو مان لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں گے، یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن، کسی بھول میں نہ رہنا. اور آج وہی قوم، اندازہ کیجئے، اگر ہمیں شریعت ملی ہے، اللہ کی کتاب عطا ہوئی ہے، تو انہیں بھی کئی کتابیں عطا ہوئی تھیں، ان کے پاس بھی شریعت تھی. اگر ہم اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو وہ بھی اللہ کے رسولوں کو ماننے والے، بلکہ رسولوں کی نسل سے تھے سب کے سب. وہی قوم، اسے قرآن نے اس وقت بھی کہا کہ ان میں سے اکثر سرکش ہیں، فاسق. اگرچہ ہدایت ملی تھی، اگرچہ رسولوں کے وہ پیروکار ہیں، اگرچہ رسولوں کے کی نسل سے ہیں، لیکن جب دین کو چھوڑا، اب ان کا شمار فاسقوں میں، سرکشوں میں، اللہ کے غداروں میں ہوگا. اور آج وہ غدار اللہ کے سب سے بڑے غدار ہیں. آج ابلیس کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں. وہی قوم بنی اسرائیل، وہی جو نبیوں کی اولاد تھی، وہی جنہیں بے شمار کتابیں عطا ہوئی تھیں، جن میں سینکڑوں نبی آئے. دیکھنا تمہارا انجام بھی یہ نہ ہو، تمہیں اللہ نے نبوت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تمہیں مکمل شریعت عطا کی ہے، اللہ نے اپنی کتاب الہدا عطا کی ہے. دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالی زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد. اس میں بڑی ایک امید ہے. دلوں کی زمین سخت ہو جاتی ہے تو کوئی بات اثر نہیں کرتی. مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، لیکن فرمایا کہ یہ دلوں کی زمین کے اندر پھر بہار آ سکتی ہے. جیسے تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ زمین بنجر ہے، مردہ ہے، بے آب و گیا ہے، خشک پڑی ہے، بارش برستی ہے اور اسی میں سے سبزہ اپجتا ہے اور وہ فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اس دل کی زمین کے لیے بھی ایک بارش ہے، وہ بارش ہے آیات قرآن. اس کا فیضان اگر ہوگا، قرآن پڑھو گے، اس پر غور کرو گے، غور و فکر، تذکر و تدبر، تو پھر وہ دل کی زمین نرم ہوگی. ورنہ سختی کا عالم دیکھنا ہے تو یہود کو دیکھ لو، تمہارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون، ہم نے تو کھول کر اپنی آیات واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات، یہ جو دل کی زمینیں سخت ہوئی ہوئی ہیں، ہمارا مسئلہ بھی اس وقت یہی ہے. اس کا جو تریاق ہے، علاج ہے، نمبر ایک قرآن کا پڑھنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی آیات میں غور و فکر، سرسری سا نہیں، توجہ کے ساتھ پڑھنا، اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھنا، اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ نہیں کہ تبرکن کچھ آیات بس پڑھ دی اور اس کے بعد فارغ ہو گئے، لپیٹ کے رکھ دیا. جس مضمون کا امتحان دیتا اور دینا ہوتا ہے، اسے کس انہماق سے پڑھا جاتا ہے. تو قرآن کو پڑھو، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ جو ہے اس سے دل کی زمین نرم ہو. اضافی طور پر یہ زمین کے اندر جو اور کچھ آلائشیں ہوتی ہیں، کچھ خودرو بوٹیاں ہوتی ہیں، جو اصل فصل ہے اس کے رستے کی رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے گوڈی بھی کرنی پڑتی ہے. وہ گوڈی کیا ہے؟ اس زمین، دل کی زمین، اس کی جو یہ چیزیں ہیں جڑی بوٹیاں، وہ مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت، روپے پیسے کی محبت ہے. اس کی صفائی کے لیے بھی کام کرنا ہوگا. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. واقرض اللہ قرضا حسنا، اور وہ لوگ کے جو اللہ کو قرض دیں، قرض حسن، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اقامت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کریں. اگر اپنا، اگر ایمان واقعی کوئی دولت ہے، اور اگر آخرت کی کامیابی واقعی ہماری منزل ہے، تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا. قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا. جو مال اللہ نے دیا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. غلبہ و اقامت دین کے لیے مال کو لگانا ہوگا، تب وہ بڑے فوائد حاصل ہوں گے. ورنہ یہ ہے کہ دنیا میں اور لوگ بھی جیتے ہیں، آتے ہیں، عیش کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ ابدی خسارہ ہے ان کے لیے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کے لیے ان کا اجر کئی گنا زیادہ کیا جائے گا، اور بہت باعزت اجر ان کو ملے گا. اس کا جو ریوارڈ ملنے والا ہے، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض سمجھ رہا ہے، حالانکہ دیا ہوا بھی اللہ کا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن اگر اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اس کو بڑھائے گا قرض کی طرح، اور اتنا بڑھائے گا کہ کم سے کم 700 گنا اجر ہے اجر قرآن انفاق کی سبیل اللہ کا، اللہ کی راہ میں غلبہ اقامت دین کے لیے مال لگانے کا. اور اس پر فضل اللہ کی طرف سے جو اضافی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اور ملے گا بھی بہت باعزت طریقے سے. اس طریقے سے نہیں ملے گا جیسے تم کہہ رہی لوگر بل جو تمہیں مل رہا ہے، وفاداری کر رہے ہو نا ان کی، تو ان کی شرائط بھی مانو اور پھر چھلے لگو، نیچے لگو، وہ دیں گے اپنے حساب سے، انہیں 500 ویزے بھی چاہیے. 520 ویزے اسی لیے مانگے تھے انہوں نے کہ اب جو ہم مدد بھیجیں گے وہ کس طرح ڈسپرس ہوگی، ہمارے یہ لوگ ہوں گے، وہ جائزہ لیں گے، پاکستان اس مدد کا حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ کام کیا ہے، ہمارے ایجنڈے کو اور آگے بڑھایا ہے، اور ہمارے لیے اطمینان بخش حد تک اگر معاملہ ہوگا تب وہ دیا جائے گا، اور وہ بھی دیا جائے گا کہ اس ان کی ثواب دید کے مطابق خرچ ہو، ذلیل کر کے دیا جائے گا. اور وہاں جو کچھ ملنے والا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، بہت باعزت، وہاں اکرام ہوگا، تکریم ہوگی انہیں. یہ وہ آیات ہیں جو ایک مرتبہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن باہر جا کے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی سچا ایمان۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اسی ایمان کا اظہار ہم کرتے ہیں جب کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کائنات میں کوئی قوت کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور جس کو جو قوت اور طاقت عطا ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، جب چاہے سلب کر سکتا ہے۔ یہ کہنے کا نہیں، جب واقعی دل میں یقین ہو جائے کہ وہی سب سے بڑا ہے وہ ایمان چاہیے، اور رسول پر ایمان، یہاں رسول کی سنت ہی میں برکت ہے، خیر ہے، جو راستہ انہوں نے چل کر بتا دیا کہ یہ ہے راستہ، اسوہ حسنہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے چاہے زمانے کا چلن کچھ ہو، دنیا کے طور طریقے کچھ ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایمان کا یہ مطلب ہے، تو اس طور سے ایمان لائے رسولوں پر۔ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جب اس طور سے ایمان لائیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ ہے صدیقین میں اور شہداء میں۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور نور بھی۔ اس نور کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ میدان حشر میں کچھ مراحل ایسے آئیں گے، انتہائی کٹھن، انتہائی سخت، جس شخص کے پاس ایمان اور عمل صالحہ جس نے دنیا میں کیے ہیں، ایمان حقیقی یقین، وہ نور جو ہے ظاہر ہو جائے گا اس کے لیے، اور اس کی روشنی میں وہ تمام سخت مراحل سے بڑی آسانی سے گزر سکے گا۔ یہ نور ان کا محفوظ ہے اللہ کے، اور وہ بھرپور طور پر ان کا وہاں انہیں عطا ہوگا، ان کی رہنمائی کرے گا۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری ان باتوں کا انکار کیا اور جھٹلایا، کچھ تو زبان سے جھٹلا دیتے ہیں، کچھ عمل سے جھٹلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں ہم مانتے ہیں لیکن عمل ہم کریں گے اپنی مرضی کے مطابق، زمانے کے چلن کے مطابق، نفس کی خواہشات کے مطابق۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہے جہنم والے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، اور جو صراط مستقیم جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے قرآن و سنت، اس راستے پر زندگی گزارے، انفرادی طور پر بھی، اور قرآن و سنت کے نظام ہی کو اس ملک میں پاکستان میں قائم و غالب کرے، نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی، اور یہی راستہ آخرت کی کامیابی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے جان و مال کی قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ۔